أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم سورہ بقرہ کے 35 رکوع پڑھ چکے ہیں اور 5 رکوع اس میں سے بتایا ہے. اس اعتبار سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف 1/8 حصہ اس سورہ مبارکہ کا رہ گیا ہے. تعداد آیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 260 آیات ہم پڑھ چکے ہیں, صرف 26 آیات اب بقایا ہیں. اس میں سے اگر اللہ نے چاہا تو آج ہم 14 آیات پڑھ لیں گے اور صرف 12 آیتیں سورہ مبارکہ کی باقی رہ جائیں گی. کیونکہ اس 10 کے سلسلے میں 2 نعرے ہو چکے ہیں, کچھ اس کی بھی تلافی پیش نظر ہے, اور کچھ یہ کہ یہ 2 رکوع اور اس کے بعد کی 1 آیت جو آ رہی ہے یہ ایک ہی مضمون پر یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن مجید کا ذروۃ السلام, اس کی چوٹی ہے, اس کا کلائمکس ہے. لہذا ارادہ یہ ہے کہ ایک ہی نشست میں ان 14 آیات کا ہم مطالعہ مکمل کریں تاکہ بات پوری ایک ہی نشست میں سامنے آ جائے. صفحہ 53 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي واعصمني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. یہ تو ابھی جو تلاوت ہوئی ہے اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انفاق کا لفظ انفقون ينفقون کس قدر کثرت سے یہاں اس لفظ کی تکرار ہوئی. یہی وجہ ہے کہ میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا جامع ترین مکمل ترین اور یوں کہیے کہ اس موضوع کے اعتبار سے قرآن مجید کی چوٹی ہے. مجھے آج اس مضمون کے ضمن میں 2 تمہیدیں باندھنی پڑیں گی. ایک تو یہ کہ مذاہب و ادیان میں ایک مشترک حقیقت ہمیں یہ ملتی ہے کہ جہاں کسی اندھی دیکھی ہستی کے لیے ایک عبادت کا جذبہ انسان میں رہا ہے, کوئی نہ کوئی مراسم عبودیت, کسی کو پوجنا, کسی کو چاہنا, کسی کے سامنے سر بسجود ہونا, کسی سے دعائیں مانگنا, یہ ایک مشترک پہلو ہے جتنے بھی مذاہب ہیں, چاہے وہ بالکل ہی ایسے مذاہب ہوں کہ جن میں انسانی عقل اور شعور کی بالکل ابتدائی سطح ہمیں کارفرما نظر آتی ہے, یا یہ کہ بلند ترین جو مذاہب ہیں, سب میں یہ چیز مشترک ملے گی, ایک اندیکھی ہستی کو پوجنا, پرستش کرنا, اس کے سامنے عاجزی, اظہار تذلل, اس سے دعا اور مناجات. اور دوسرا مشترک وصف یہ ملے گا کہ اپنی کمائی میں سے اس کے لیے کچھ نظر, کچھ نظرانہ, کچھ چڑھاوا، کچھ پیشکش، کچھ قربانی، یہ بھی آپ کو تمام مذاہب میں، چاہے وہ کتنے ہی ابتدائی قسم کے مذاہب ہوں اور چاہے وہ کتنے ہی اعلیٰ ترین سطح کے مذاہب ہوں، یہ چیز بھی آپ کو ایک مشترک وصف کی حیثیت سے ملے گی. قربانی ہے، اگر کہیں کوئی زرعی قسم کی معیشت تھی تو پیداوار میں سے کچھ نکالنا، باغات ہیں تو پھلوں میں سے کچھ نکالنا، کہیں اگر گلے بانی ہو رہی ہے، بھیڑے بکریاں پالی جا رہی ہیں تو اس میں سے کچھ نظر کرنا. حابیل اور قابیل کا جو واقعہ آتا ہے حضرت آدم کے دو بیٹوں کا، وہ یہی ہے کہ ایک ان میں سے کاشتکار تھا اور ایک بھیڑے بکریاں پالتا تھا، دونوں نے کچھ نذرانہ نکالا قربانی اللہ کے لیے، ایک اپنے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ لے کر آیا اور دوسرا اپنے اس گلے میں سے کچھ بھیڑوں بکریوں کا نذرانہ لے کر آیا. ایک کا نذرانہ قبول ہو گیا، ایک کا نہیں ہوا. اس کو چھوڑیے، وہ لمبی بات ہو جائے گی کہ قبول ہونے نہ ہونے کی اس وقت کیا علامت تھی. بہرحال آدم کے ان دو بیٹوں کی جو تاریخ ہمیں ملتی ہے قرآن مجید سے، وہی سے یہ بات شروع ہو جاتی. تو یہ چیز ہمارے دین میں، کہ جو اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ دین اور مذہب کے اعتبار سے یہ تکمیلی ایک مقام ہے انسانیت کا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بسم اللہ اولہ وآخرہ. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اس اعتبار سے کہ جیسے جیسے قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوئی ہیں، اس مضمون میں کس طرح سے ارتقائی مراحل طے کیے، یہ نقشہ عجیب معلوم ہو کہ قرآن مجید میں بھی کوئی ارتقائی مراحل ہیں. لیکن جس طرح جو لوگ بایولوجی سے واقف ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ جو ارتقاء کی ایک طویل داستان ہے اور ایک طویل سفر ہے جو لکھوں کا اور کروڑ ہا سالوں پر پھیلا ہوا ہے، رحم مادر میں اس کا ایک چھوٹے پیمانے پر اس کا پورا بھی حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ دین کو اپنی اس تکمیلی فارم میں پہنچنے میں جو تقریباً 8000 برس لگے، حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز اور اس کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نے ارتقائی مراحل طے کیے. لیکن آپ کو قرآن مجید میں بھی وہ پورا ارتقاء نظر آ جائے گا، اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہر دور میں ہر عقل اور شعور کی سطح کے لوگ پائے جاتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی آپ اگر چلے جائیں گے دیہات میں اور بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں، تو معلوم ہوگا کہ چاہے یہ 20ویں صدی کا اختتام کا قرب ہے، لیکن یہ کہ کچھ لوگ ابھی 4ویں 5ویں 6ویں صدی جو ہے اس کے زمانے کے حالات میں ابھی زندگی بسر کر رہے ہیں. لہذا وہ ارتقاء کا ایک جو پورا نقشہ ہے وہ انسان کی ایک ضرورت رہتا ہے ہر دور میں ہر مرحلے پر. ہم کس خاص موضوع کے اعتبار سے دیکھیں گے تو قرآن مجید ابتدا میں بالکل جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ابتدا میں نازل ہوئی ہیں اس میں لفظ استعمال کرتا ہے اطعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا. یہ گویا کہ وہ جو بنیادی قدر ہے کہ انسان نے اپنے ہم جنسوں کے لیے، ہم نو کے لیے ایک ہمدردی کا وقف ہو، اپنی کمائی میں سے، گاہے پسینے کی کمائی میں سے وہ اپنے ابنائے نو پر کچھ خرچ کر سکے، یتیموں اور مسکینوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کر سکے. یہ گویا کہ ایک اعلیٰ وقت ہے، ایک اعلیٰ قدر ہے، انسانی اخلاق کے لیے یہ ایک اہم اور بڑی اساسی بنیاد ہے. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ تو ایک مقام مدح و ستائش میں ہے, یعنی یہ تو کردار جس کی تعریف کی جا رہی ہے, اور جو قابل مذمت کردار ہے اس کے بارے میں فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یبیع الیتیم ولا یحق علی طعام المسکین. یہ گویا کہ انسان کے ایک انتہائی پست کردار کا حامل ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ یتیم کی سرپرستی نہیں کرتا, اسے دھکے دیتا ہے, اور محتاجوں کو اور مساکین کو کھانا کھلانے پر خود کو کیا کھانا کھلائے کسی اور کو بھی ترغیب دینے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ کسی اور کو میں ترغیب دوں گا تو وہ پلٹ کر مجھ سے نہ کہیں کہہ دے کہ تم کیوں نہیں کھلاتے, تو اس کا سدے باب اتنی دور تک انسان کرتا ہے. ولا یحق علی طعام المسکین, کسی اور کو بھی ترغیب دلانے کے لیے تیار ہے. یہی بات مثلا سورہ بلد میں آپ دیکھیں گے کہ انسان کی کم ہمتی کا شکوہ اللہ نے کیا ہے, تو بڑے پیارے انداز میں اپنے احسانات گنوائے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. یہ انسان غور کرے ہم نے کیسے کیسے احسانات اس پر کیے ہیں, کیسی کیسی صلاحیتیں دے کر اسے بھیجا ہے, آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, ہوٹ دیے ہیں, بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے, خیر اور شر کی تمیز عطا فرما دی ہے. لیکن اس کی پست ہمتی کا عالم کیا ہے؟ فلق تحمل عقبہ, یہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا. وہ گھاٹی کون سی ہے؟ وما ادراک ما العقبہ, جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فک و رقبت, کسی گردن کا چھڑا دینا, آزاد کرا دینا. کوئی شخص جو کہیں کسی بندش میں آ گیا ہے, کہیں بندھ گیا ہے, یہ بندھنا جو ہے یہ غلامی کی بندش بھی تھی کہ گردن جکڑی ہوئی ہے غلامی کے شکنجے میں, یہ بندش قرض کی بندش بھی ہو جاتی ہے کہ کوئی الٹ کر رہ جاتا ہے تو چاہے وہ کتنے ہاتھ پاؤں مارے اس میں سے نکل نہیں پاتا. تو فک و رقبت, کسی گردن کا چھڑا دینا, آزاد کرا دینا. او اطعام فی یوم ذی مقربۃ یتیماً ذا مقربۃ او مسکیناً ذا مطربۃ. یا کھانا کھلانا, اور کھانا کھلانا اس دور میں جبکہ تحت پڑا ہوا ہو, اپنے بھی لالے پڑے ہوئے, جو کچھ ہو اسے انسان سیف سیف کر رکھنے کی فکر کر رہا ہو, اگر اس وقت وہ ہمت کرتا ہے اور اپنے پاس جو کچھ ذخیرہ ہے تھوڑا بہت اس میں وہ شریک کرتا ہے کسی یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے, یا کسی مسکین کو کہ جو مٹی میں رل رہا ہے, تو یہ ہے گھاٹی. اس کو انسان عبور کر لے تو پھر ایمان اور تقویٰ اور احسان کے راستے کھل جائیں گے. باٹل نیک یہی ہے, یہاں سے گزرنا مشکل ہے. لہذا فرمایا کہ اگر یہ کوئی کر لے, ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ, اب تو گویا کہ راستہ کھل گیا. اس گھاٹی کو عبور کر کے کوئی آئے اور پھر وہ ایمان اور تواصی بالحق و تواصی بالصبر تواصی بالمرحمۃ اس کی روش اختیار کرے, تو اولئک اصحاب المیمنۃ, یہ ہے داہنے والے کامیاب لوگ کہ جن کو یا تو میدان حشر میں داہنی طرف جگہ ملے گی یا ان کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے. تو بالکل ابتدائی جو مکی صورتیں ہیں اس میں یہاں سے یہ مضمون اٹھ رہا ہے. اس کے بعد دو اصطلاحات آتی ہیں, یہ ارتقائی مراحل کو اگر آپ قرآن مجید میں ٹریس کریں گے, ایک لفظ اعطاء اور ایک ایتا, بہت کم فرق ہے اس میں, عین اور یہ, اور تے اور تا, عین کے ساتھ تا ہے عطا, جس سے ہم بولتے ہیں عطا محمد عطا الرحمان, اس سے باب افعال بنے گا اعطاء, عطا کرنا دینا, اور ایتا, ایتا مال, یہ بھی مال دینا, مال صرف کرنا. تو اب یہاں وہ کھانا کھلانا یا مسکین کی سرپرستی یا اس طرح کی اصطلاحات کے بجائے اب باقاعدہ لفظ استعمال ہوتا ہے اعطاء اور ایتا. چنانچہ یہ جو سورۃ النیل ہے آخری پارے میں اس میں یہ دونوں الفاظ آئے بڑی خوبصورتی سے، والنیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتا. گواہ ہے یہ رات اور گواہ ہے یہ دن، جیسے دن اور رات میں فرق ہے جیسے نر اور مادہ میں فرق ہے، وما خلق الذکر والانثی، ایسے ہی تمہارے اعمال بھی اور ان کے نتائج بھی مختلف ہیں. یہ آثار کائنات سے شواہد پیش کر کے جیسے یہ فرق ہے ایسے ہی تمہارے اعمال اور تمہاری سعی اور اس کا جو حاصل ہوگا اس میں بھی فرق و تفاوت ہے. اب ایک راستہ کیا ہے، فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى، یہ تین لوازم ہیں، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے اور اس کا پہلا قدم کیا ہے، اعطا دینا، عطا کرنا، دوسرے کو دے سکنا، اپنی کمائی میں سے صرف کر سکنا. جود یا سخا کے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ لفظ بنیادی وہاں آیا، فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى، اس کے لیے آسانیوں پر آسانیاں کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جو آخری آسانی ہے جنت وہاں پہنچا ہے. اس کے برعکس وقت کیا ہے، اس کے لیے بھی تین الفاظ بالکل مقابلے کے، واما من بخل بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، جو اس راستے پر چلے گا جس میں یہ تین وقت ہوں گے وہ سختیوں میں مبتلا ہوتا رہے گا. یہ سختی دنیا میں بھی ہوتی ہے، معیشتن بنکن، بظاہر لاکھوں میں انسان کھیل رہا ہو، بظاہر کروڑ پتی ہو لیکن زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، سکون جس چیز کا نام ہے وہ پاس نہیں سکتا، اطمینان قلبی نہیں ملتی. بظاہر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ تو بڑے عیش اور عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن اسے معلوم ہوتا ہے جیسے انگارے جو ہیں وہ اس کے اندر اور کیسے انگاروں بھرے بستروں پر وہ رات کو لوٹتا ہے. تو معیشتن دنکن، اور اس کے بعد آخری جو مقام ہے وہ جہنم ہے، سخت ترین سختی کا مقام، قتل یسرہ للعسرا. اب یہ سورہ مبارکہ پورا تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اس کے آخر میں جا کر ایک کردار آتا ہے اور اس میں لفظ آیا یوتی مالہ یتزکا، وہ اپنا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، یہاں وہ اعطا کی بجائے ایتا، ایتا مال، وہ مال خرچ کرتا ہے کس لیے، یتزکا، تاکہ وہ نشو و نما حاصل کرے، تاکہ وہ پاکیزگی حاصل کرے. یہ لفظ بہت اہم ہے اس لیے کہ اسی سے پھر لفظ زکات بنا ہے ہمارے ہاں، جو ایک اہم اصطلاح ہے، اس لیے اس کو ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اعطا اور ایتا اور اس کے ساتھ زکات، یہ تین الفاظ جو ہے ایک ہی سورہ مبارکہ میں ان کا جو منطقی ربط ہے وہ سامنے آتا ہے. تزکیہ جو ہے وہ در حقیقت ایک عمل ہے جس کی بہترین تعبیر اور تشریح جو ہے وہ کسی باغبان کے عمل سے اس تمثیل سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کوئی مالی، کوئی باغبان جو اپنے باغیچے میں داخل ہوتا ہے تو کچھ تو پودے اس میں لگائے ہیں، وہ پھلدار بھی ہو سکتے ہیں پھولدار بھی ہو سکتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ پروان چڑھے، اور کچھ جھاڑ جھکار اگ آتا ہے خود رو، وہ نہیں چاہتا کہ یہ ہو، بلکہ یہ خود رو جھاڑ جھکار جو ہے وہ اس کے مطلوبہ پودوں کے راستے میں رکاوٹ ہے. زمین کی قوت نمو کو یہ بھی کھینچ رہے ہیں، اگر یہ نہ شریک ہو تو وہ پوری قوت نمو اس پودے کو حاصل ہوگی. اسی طریقے سے ہوا میں سے بھی اور سورج کی تمازت میں سے بھی وہ حصے دار بن رہے ہیں، نہ ہو تو یہ ساری قوت جو ہے وہ اس پودے کو حاصل ہوگی، تو وہ کھرپا لے گا اور کھود کر ان کو نکال دے گا. یہ عمل تزکیہ ہے. انسانی شخصیت میں بھی کچھ اوصاف تو وہ ہے، اب بڑا پیارا لفظ میں خیال کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ پھل اور پھول کے پودے ہیں جو اس نے لگائے ہیں انسانوں کی صورت میں، وہ چاہتا ہے کہ یہ پروان چڑھے، ان میں کچھ اوصاف جو ہیں وہ ترقی پائیں، کچھ استعدادات جو پوٹینشیلٹیز رکھی گئی ہیں وہ نشو و نما پائیں، اور کچھ اس کے اوصاف ایسے بھی ہیں کہ جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. ان اوصاف میں سب سے بڑا وقت، سب سے بڑا بریک جو ہے، جو انسان کے صحیح رخ پر ارتقاء کو روکنے والی چیز ہے، وہ مال کی محبت ہے. حب دنیا، اور حب دنیا کو اگر ایک لفظ میں آپ لانا چاہیں تو حب مال ہے. دنیا کیا ہے؟ مال ہی درحقیقت دنیا ہے، اور مال کی محبت ہی دنیا کی محبت ہے. اس لیے کہ اسی کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں دنیا کی کسی بھی شے میں. مال ہوگا تو آپ یہاں کے آرام، یہاں کی آسائشیں، یہاں کے تعیشات، یہ چیزیں حاصل کر سکیں گے. لہذا حب دنیا جو سمبولائز ہو جاتی ہے، متعین ہو کر حب مال کی شکل میں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس بریک کو کھولا جائے گا تو انسانی شخصیت کی گاڑی صحیح رخ پر آگے بڑھ سکے گی، صحیح طریقے پر اس کا ارتقاء ممکن ہوگا. لہذا مال خرچ کر دینے کے لیے قرآن مجید نے لفظ زکات استعمال کیا ہے، گویا کہ اندر کا بریک جو ہے کھولنے کے لیے، یہ نجاست دل سے دھونے کے لیے حب مال کی جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، دیتا ہے حصول تزکیہ کے لیے، نشو و نما کے لیے، تعمیر سیرت کے لیے، تعمیر شخصیت کے لیے، تعمیر کردار کے لیے، اور اس کے تمام ان اوصاف کی بےخنی کرنے کے لیے کہ جو اس راستے میں رکاوٹ بنے. یہاں سے اب آگے چل کر آپ دیکھیں گے ایک اور لفظ سامنے آئے گا، وہ ہے صدقہ. صدقہ صدق سے بنا ہے، مال خرچ کر سکنا، اس کے لیے لفظ صدقہ کیوں آئے؟ دو اعتبارات سے ابھی میں واضح کر دوں گا، ابھی صرف ایک ہی پہلو کو سامنے رکھیے. کوئی شخص حقیقتاً راست باز اور راست کردار شمار نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنے ہم جنسوں کو تکلیف میں دیکھ کر اور پھر بھی اس کا ہاتھ اپنی جیب میں نہیں جا رہا. تجوری کا منہ اس کا بند رہتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، اور میں اس کی تکلیف کو رفع کرنے پر قادر ہوں. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ اس کا حق ہے جو اللہ نے میری جیب میں اس پر ڈالا ہوا ہے صرف میرے امتحان کے لیے، اور اس کے باوجود اگر وہ یہ نہیں کرتا تو وہ جھوٹا انسان ہے. اس کی سیرت جھوٹی، اس کا کردار جھوٹا، وہ اگر خدا پرستی کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا، وہ انسانیت کا مدعی ہے تو جھوٹا، وہ اگر سچا قرار پائے گا، اگر وہ خدا پرستی کا دعویٰ کرے گا تو سچا ہوگا اسی شرط کے ساتھ، اگر وہ انسان دوستی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی سچائی کی دلیل ہوگی تو یہی ہوگی کہ اگر وہ اپنا مال خرچ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، تب تو وہ سچا ہے انسانیت کے دعوے میں بھی اور خدا کی بندگی کے دعوے میں بھی. اس لیے کہ الخلق و عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے یہ تو کل کی کل اللہ کے خاندان کے مانند ہے. حدیث قدسی میں تو یہاں تک بات کہی گئی ہے کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا، اے میرے بندے میں ننگا تھا تو نے مجھے نہیں پہنایا. اور پھر بندہ یہ کہے گا پروردگار تو پاک ہے بھوک سے، تو منزہ ہے اس سے کہ تجھے کوئی اوریانی لائق ہو. تو اللہ فرمائے گا میرا وہ بندہ جو بھوکا تھا اور اس نے تجھ سے سوال کیا، وہ میں ہی تو تھا اپنے اس بندے کی صورت میں، اور وہ جو ہے جس کے تن ڈھانپنے کے لیے جس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور اس نے تجھ سے سوال کیا تھا، وہ میں ہی تو تھا. سائل کی آستین میں سے جو ہاتھ نکل رہا ہے، سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور اگر اس کو قادر ہونے کے باوجود لوٹا دیا ہے تو پھر سچائی کا کوئی پہلو نہیں. یہی وجہ ہے کہ صدیقیت جو ہے، صدق سے صدیق فعیل کے وزن پر یہ مبالغے کا سیدھا ہے. صدیقیت کا جو ابتدائی وقت ہے وہ یہی، حضور کی شخصیت قبل آغاز وحی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، دونوں کے اندر جو چیز آپ پائیں گے وہ یہ ہے انتہائی رکھ شفیق اور انتہائی لوگوں کے حق میں رحیم اور اپنا مال خرچ کرنے والے، سب کا خیرات، رقیق القلب، جو حضرت طبیعت کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی حضور کے بارے میں کہ آپ پریشان نہ ہو، متفکر نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو یتیموں کی سرپرستی فرمانے والے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اور وہی بات پھر کہی ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر کے بارے میں، جب وہ بھی ہجرت حبشہ کے لیے نکلے تھے مکے سے اور راستے میں ملاقات ہوئی، ابن الدغنہ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، میری قوم مجھے یہاں خدا واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتی۔ تو اس نے کہا کہ تم جیسے آدمی کو ہم لوز کرنا ہے، توڑ نہیں کر سکتے، میں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ اس نے جو بات کہی ہے، تم تو یتیموں کی خبرگیری کرنے والے ہو، تم تو بیواؤں کی سرپرستی کرنے والے ہو، اور تم تو مہمان نوازی کرنے والے ہو، غریبوں کے ساتھ میں سلوک کرنے والے ہو، ایسے شخص کو ہم نہیں جانے دیں گے، میری ذمہ داری ہے، تم جاؤ چلو مکے چلو اور میں تمہیں اپنی ذمہ داری پر لے کر چلتا ہوں، تم جس طرح چاہو تم عبادت کرو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ تو یہ جو ہے صدق اور صدیقیت، اس کے ساتھ جوڑ لیجیے لفظ صدقہ، یہ وصف اگر ہے تو انسان کی سچائی کی علامت ہے، وہ انسانیت میں سچا، وہ دین میں سچا، ایمان میں سچا، اسلام میں سچا، اور اگر نہیں ہے تو اس کا تمام میں برق جو ہے وہ کرتے چلے جائیے، میں نہیں چاہتا کہ پھر اس کی گردان نبی کے ساتھ کروں۔ اس سے آگے چلیے تو ایک لفظ آتا ہے اور وہ لفظ انفاق ہے۔ یہ لفظ انفاق جو ہے بنا ہے نفق سے، نفق کا عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کا کھپ جانا، ختم ہو جانا، نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، ختم ہوا، کھپ گیا، نفق الدراہم، پیسے خرچ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس سے بعد افعال بنا انفاق، یہاں اب فعل متعدی ہو جائے گا، ختم کر دینا، کھپا دینا، لگا دینا، مر کھپ گیا اور مار دینا اور کھپا دینا، فعل لازم فعل متعدی، تو انفاق کے معنی ختم کر دینا، کھپا دینا، لگا دینا، مال کو لگانا، بجائے اس کے کہ مال کو سیف سیف کر رکھا جائے۔ اب یہ دو کردار سامنے لے آئے، ایک کردار وہ ہے کہ جو آخری پارے کی اس صورت میں آیا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، یہاں جو یہ آخری آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی، وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، انسان کی شخصیت کا ایک پورا عکس سامنے آ رہا ہے کہ اس کے جو حقیقی مسرت حاصل ہوتی ہے وہ اس سے کہ وہ اپنا حساب کتاب جوڑ کر دیکھے کہ اب میں یہاں سے یہاں آ گیا، میرے فکس ایسٹس اب اتنے ہو گئے اور فلوٹنگ کیپیٹل میرا اتنا ہے اور میری اب اتنی جائیداد ہو گئی، یہ جو ایک حساب کتاب کر کے اور خوش ہونے کی کیفیت ہے، یہ در حقیقت اس کی پوری ذہنیت کی عکاسی کر رہی ہے، اس کی اقدار کیا ہے، اس کا ویلیو سٹرکچر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے پیمانے کیا ہے، قدر و قیمت کا اس کا معیار کیا ہے، یہ سب اس میں آ گیا کہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اقتدہ، یہ ایک کردار ہے، اس کے برق کردار یہ کہ لگاؤ اور کھپاؤ اور خرچ کرو، اس جمع کے مقابل کا لفظ ہے یہ انفاق، کہ یہ جو انفاق ہے لگا دینا، کھپا دینا اور خرچ کر دینا۔ اب کس میں یہاں نوٹ کیجئے کہ کہیں تو یہ آتا ہے صرف انفاق کا لفظ، اس میں فی سبیل اللہ کا اضافہ نہیں ہوتا، اور کہیں یہ آتا ہے فی سبیل اللہ کی قید کے ساتھ۔ یہاں سے اب بات ایک نئی شروع ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ مال خرچ کر دینے کی ہمارے دین میں دو مدیں ہیں، ایک مد وہ جو ابھی تک میں نے بیان کی، غربا، یتاما، مساکین، ضرورت مند، ابن السبیل، مقروض، غلام، ان سب کے یعنی انسانی سطح پر خدمت خلق جو ہم کہتے ہیں، ایک لفظ اس سب کو جمع کر لیجئے، یہ ایک مد ہے، اور دوسری مد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے جو مالی تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے مال خرچ کیا جائے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی کام جو ہے وہ سرمایہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی بھی مقصد پورا کرنا ہے، اس میں جہاں صلاحیتیں کھپیں گی سرمایہ بھی لگے گا، جہاں آپ کو اپنا وقت خرچ کرنا ہوگا اور اپنی قوتیں صرف کرنی ہوگی وہاں مال بھی صرف کرنا پڑے گا، تب آپ اپنے اس کاز کے لیے، اپنے اس نصب العین کے لیے کچھ پیش قدمی کر سکیں۔ تو اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے کی جد و جہد، جو ایک ہمہ گیر انقلابی جد و جہد ہے، صرف بات کہنا نہیں ہے، صرف ایک عام معنی میں اور محدود معنی میں تبلیغ کر دینا نہیں ہے، ایک انقلابی جد و جہد اگر آپ کو لانچ کرنی ہے تو اس کے لیے مال کا خرچ جو ہے بالکل ابتدا سے ناگزیر ہے۔ تو اس جد و جہد کے جو مختلف مراحل پر تقاضے آئیں گے ان کے لیے مال خرچ کرنا یہ دوسری مد ہے، اور اس کے لیے لفظ آئے گا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا۔ یہ در حقیقت ایک جز ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جد و جہد، محنت، کوشش، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے پیغام کو پھیلانا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اس نظام عدل اجتماعی کو برپا کرنا کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے لیے جو جد و جہد ہے اس کے مختلف مراحل کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں لفظ جہاد آئے گا بے اموالکم وانفسکم، دو الفاظ لازمن ہوں گے، جاہدوا فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم۔ سورہ صف میں ہل ادلکم علی تجارت ان تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم۔ عجیب بات یہ کہ ہر جگہ اموال مقدم ہے انفس بات ہے۔ سورہ حجرات میں سچے مومن کی ڈیفینیشن آئی، جہاں ایک اسلام اور ایمان کا فرق واضح کیا گیا، اور اس کے بعد سچا مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد جو ایک بہت جامع اصطلاح ہے، اللہ کے دین کے لیے جو محنت ہو رہی ہو، وہ محنت اس شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کے پاس گئے اور اسے اپنا ہم خیال بنایا، آپ نے اس کے عقیدے میں کوئی کجی دیکھی ہے اسے درست کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا یہ شرک میں ملوث ہے اور آپ اس کی اصلاح کے لیے گئے ہیں، تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے لیے آپ نے وقت صرف کیا ہے، یہی وقت ہے جو آج آپ پیسے کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں، یہ انٹر کنورٹیبل کموڈیٹیز ہیں۔ ایک گھنٹہ جو ہے ڈاکٹر کا وہ اتنے روپے کے مساوی ہے اور ایک اس کا اتنے روپے کے مساوی ہے، تو ان تمام چیزوں کو آپ ان ویلیوز کو کنورٹ کر سکتے ہیں دوسرے میں۔ تو یہ جو خرچ ہے، اپنی صلاحیتوں کا خرچ، اپنی جان کا صرف، وقت کا صرف اور مال کا صرف، جہاد جتنی بھی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں ان میں یہ تمام چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ تو قرآن اس کو یوں کہتا ہے، یا تو آپ کہہ لیجئے جہاد فی سبیل اللہ بالمال والنفس، یا کہیے بذل نفس اور انفاق مال، جان کو بھی کھپانا اور مال کو بھی کھپانا۔ انفاق کا لفظ بھی جہاد کے مساوی ہو کر آ جائے گا، آپ نے اپنی جان کھپائی اور مال کھپایا، جان سے جہاد کیا اور مال سے جہاد کیا، یہ بالکل مساوی اصطلاحات ہیں انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ویسے عام طور پر لفظ انفاق مال کے صرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورنہ جہاں تک اپنی جامعیت کا ہے جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ یہ بالکل مساوی۔ اس کی پھر ایک اور چوٹی آتی ہے، وہ چوٹی ہے اللہ کو قرض حسنہ۔ بڑا پیارا یہ لفظ ہے، کیونکہ دین اللہ کا ہے، اس کو تم غالب کرنے کے لیے اگر جد و جہد کر رہے ہو تو یہ در حقیقت اللہ کے ذمے قرض ہے۔ یہ لفظ قرض حسنہ جو ہے اللہ کے ذمے، یہ اس پہلی مد کے لیے قرآن مجید میں مجھے کہیں نہیں ملا، یہ دوسری مد کے لیے۔ جیسے کہ میں مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ جب ہمایوں کو یہاں سے شیر شاہ سوری نے نکال بگایا، اس کے بعد جو اس نے دوبارہ اپنی حکومت حاصل کی ہے اس کے لیے سرمایہ کی بھی ضرورت تھی اور انسانوں کی بھی ضرورت تھی۔ جس کسی نے سرمایہ اسے اس وقت فراہم کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہمایوں کے دل میں ہوگی. وہ تو ایک اس کے ذمہ فرض ہے اگر وہ اختیار اور اقتدار اور تخت دہلی پر دوبارہ متمکن ہونا نصیب ہو جائے تو پھر وہ کیا کچھ ان کو نوازے گا اور کیسی کچھ خلعتیں دے گا کہ جنہوں نے اس وقت میں قرآن مجید میں بھی ایک لفظ استعمال کیا ساعت العسرہ, وہ جو تنگی کا وقت تھا اللہ کے دین پر جس وقت لوگوں نے اللہ کے دین کا ساتھ دیا تھی ساعت العسرہ اس سختی اور تنگی کے مرحلے پر. تو سمجھ لیجئے کہ جس طرح وہ ہمایوں کا وہ سختی کا وقت تھا اسی طریقے سے اللہ کے دین کی سختی کا مرحلہ ہوتا ہے. اور جو لوگ اس وقت اپنا مال دیں اللہ کے دین کے لیے اس کو اللہ اپنے ذمے ترک سے کرے, ورنہ کہاں خالق کہاں مخلوق کہاں معبود کہاں عبد, کیا ہم اور کیا ہمارا مال اور کیا ہمارا اللہ کو قرض دینا. لیکن یہ کہ اس کی قدر افزائی کے لیے اس کی حوصلہ افزائی اس کے اعتبار سے قرآن مجید اس کو قرض سے تعبیر کرتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے سکے. تو یہ اصطلاحات ہیں, ان کو ذہن میں بٹھا لیجیے. اطعام سے بات چلتی ہے, پھر اعطاء ہے, پھر ایتا ہے, پھر زکات ہے, پھر صدقہ ہے, پھر انفاق ہے, پھر انفاق فی سبیل اللہ ہے, اور پھر اللہ کو قرض دینا ہے. اتنی اصطلاحات ہیں اور ان کا یہ ارتقائی ایک ہے جو جائزہ میں نے لیا قرآن مجید میں ابتدائی مکی صورتوں سے لے کر جب آپ مدنی صورتوں میں جائیں گے تو پھر یہ قرض حسنہ کا لفظ آپ کو ملے گا. یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے اور سورہ حدید میں یہ اپنے پورے کلائمیکس کو پہنچا ہوا یہ لفظ ملے گا کہ اگر تم اللہ کو, سورہ تغابن میں ملے گا, ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم, اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے دگلا بھی کرے گا, بڑھائے گا, اور مزید یہ کہ قدر افزائی فرمائے گا, اور وہ حلیم ہے, نہیں دو گے تب بھی وہ فوراً تمہیں پکڑے گا نہیں, بلکہ یہ ہے کہ مزید تمہاری رسی جو ہے مہلت اور دے گا, رسی دراز کرے گا. تو یہ قرض حسنہ یہ در حقیقت اس میدان میں چوٹی کی اصطلاح ہے. اب منطقی طور پر ایک بات اور سمجھ لیجئے, میں نے جنہیں دو مدے قرار دیا ان دونوں مدوں میں بھی در حقیقت فوری اور ان دی لانگ رن ان دونوں کے اعتبار سے کچھ فرق نظر آتا ہے, ورنہ حقیقت ایک ہے. وہ حقیقت ایک کیسے ہے؟ اس وقت غربا ہے, محتاج ہے, مسکین ہے. کیوں ہے؟ نظام باطل, نظام حق نہیں. نظام حق ہو تو وہ کفیل ہے, وہ ذمہ دار ہے. اگر اسلامی ریاست قائم ہو, وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, تو کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی ان حدود کے اندر بسنے والا شہری اس کی بنیادی ضروریات کو انڈر رائٹ نہ کیا جائے. حضرت عمر فاروق نے جو پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کی تو آپ کو کوئی مثال دنیا میں مل ہی نہیں سکتی کہ اگر کہیں دجلا اور فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر گیا تو اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہوگی اور قیامت کے دن عمر اس کے لیے مسئول. تو نظام عدل اجتماعی جو اللہ نے دیا ہے اسے آپ نظام ربوبیت کہہ لیجئے اگر یہ اصطلاح استعمال کرنا چاہیں. وہ ربوبیت عامہ جو اس دنیا میں دین حق کے تحت قائم ہوتی ہے, جب تک وہ نظام قائم نہیں ہے تو اس وقت تک تو غربا اور مساکین کی یہ سرپرستی جو ہے یہ انڈیویجول کے ذمے. جیسے کہ سادہ سی مثال سے سمجھا دوں کہ اگر کسی ملک میں کوئی نظم حکومت قائم نہیں تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ کہ ہر شخص کو اپنی عزت و آبرو اور اپنے مال کی حفاظت خود کرنی پڑے گی. کوئی نظام نہیں, کوئی پولیس نہیں, کوئی فوج نہیں, کچھ نہیں, تو ہر شخص چوکس رہے گا, چوکندا رہے گا, اپنا پہرا دے گا, اپنے پاس ہتھیار رکھے گا. جب آپ نے ایک نظام حکومت قائم کیا, لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کا ادارہ وجود میں آ گیا, سرحدوں کی حفاظت کا ادارہ وجود میں آ گیا, اب آپ پاؤں پھیلا کر سوتے. حکومت کو جو ٹیکس ہے وہ آپ نے دے دیا, باقی یہ ہے کہ اب وہ انڈیویجول ذمہ داری آپ پر سے ختم ہو گئی, وہ حکومت کی ذمہ داری. بالکل یہی معاملہ ہے, جب تک کہ وہ دین حق کا نظام ربوبیت قائم نہیں ہے اس وقت تک تو یہ ساری کفالت آپ کو خود کرنی پڑے گی. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, یہ آپ کی ذمہ داری. وہ بات جو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے اس کا بہت ہی اس کے پہلو میں وہ بھوکا سو رہا ہو، ایمان کے منافی. لیکن یہ کہ جب وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو گیا، وہ ادارہ وجود میں آ گیا کہ جو اب کفیل ہے، اب اس ادارے کو ٹیکس آپ نے ادا کر دیا، زکات آپ نے دے دی، اب اس کا کام ہے ان تمام کی دیکھ بھال، وہ انڈیویجول ریسپانسبلٹی ختم ہو جاتی. لیکن اس ادارے کو، اور یہ بات جان لیجئے کہ کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زکات اگر کافی نہ ہو تو امام وقت، یہ متفق علیہ مسئلہ، یہ نہ سمجھیے کہ اس میں کوئی اختلاف ہے، امام کو حق پہنچتا ہے کہ اغنیا سے زبردستی مزید بھی وصول کرے. اگر تو فقراء جو معاشرے میں ہیں ان کی کفالت صرف زکات سے ہو گئی تو ظاہر کا کوئی سوال نہیں، لیکن اگر حالات ایسے ایمرجنسی کے حالات ہو گئے اور وہ زکات کی جو رقم ہے وہ کافی نہیں ہو رہی ہے اس کفالت عامہ کے لیے جو اس نظام کا لازمی جز ہے، تو پھر امام وقت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اغنیا سے زبردستی مزید وصول کرے. لیکن بہرحال اس مقبول حدود کے اندر رہنے والے انسانوں کی بنیادی ضروریات کو فراہم کرنا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. تو اب جو نظام کو برپا کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کو مال دیں گے تاکہ وہ نظام قائم ہو، تو در حقیقت یہ ایٹائے مال جو ہے یہ بھی ان دی لانگ رن تو اسی مقصد کے تحت ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں معاشی دور میں، جو کسی اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں اور اس مدد کی ضرورت مند ہیں، ہم ان کے لیے وہ اجتماعی نظام برپا کرنے کی فکر کر رہے ہیں. تو جو اللہ کے دین کو جو تم دے رہے ہو وہ بھی در حقیقت الٹیمیٹلی اس کی بھی جو برکات ہیں وہ خود تمہارے اپنے معاشرے ہی میں، جو پسماندہ طبقات ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں اپنی معاشی دور میں، جو کسی وجہ سے اپنی ٹانگوں پر خود کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی کفالت کا نظام قائم کرنے کے لیے آپ کو بال کٹ کرنا ہوگا. تو بظاہر مدے دو ہیں لیکن آخر میں جا کر یہ ایک وحدت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. یعنی یہ کہ زبردستی لیا جا سکتا ہے، یہ تو بالکل متفق علیہ بات ہے، آیت میں نہیں ہے، میں کر دوں گا اس کو چھوڑ دوں. لیا جا سکتا ہے اگر ضرورت پوری نہ ہو، اگر مال جو ہے زکات کا اس سے پورا ہو گیا ہے ٹھیک، لیکن اگر پورا نہ ہو، ایمرجنسی ہو، تو بل جب زیادہ لیا جا سکتا ہے. اس کو اس وقت اوپن نہ کیجیے، وہ پھر میں آپ کو بتا دوں. اچھا، ایک تمہید تو میری مکمل تھی، اب دوسری تمہید یہ ہے کہ اس سورہ بقرہ میں یہ مضامین کس طریقے سے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں. میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ سورہ بقرہ کو دو برابر برابر حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، پہلے 18 رکوع اور پھر 22 رکوع. رکوعوں کے اعتبار سے ادھر کم ہے ادھر زیادہ ہے، آیات ادھر زیادہ ہے ادھر کم. پھر آگے چلیے، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے تقریباً اختتام پر پھر دو رکوع قتال کے آئے ہیں. یہ قتال کا جو فون آیا ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں، غزوہ بدر کی پیشگی ایک تصویر دکھائی گئی بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے. حضرت تالوت اور جالوت کے مابین جو جنگ ہوئی تھی، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا غزوہ بدر ہے. وہیں سے ان کے شکوہ کا، ان کے شان و شوکت کا آغاز ہوا. حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ قتل داؤد و جالوت، حضرت داؤد نمایاں ہی اس وقت ہوئے. اب اس میں آپ دیکھیے صفحہ 48 پر، وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. قتال کرو اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں اب وہ قرض حسنہ کی اصطلاح آئی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، چوٹی ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا. کون ہے وہ، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساتھی پہ سنا میرے بعد. کس میں ہے اتنی ہمت جو اپنا مال، گاہے پسینے کی کمائی، جو بہت محبوب ہے، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. یہ ساری چیزیں انسان کو بہت عزیز ہیں، بہت پسند ہیں، دولت کی محبت جو ہے جبلت کے اندر ہے. اس سب سے لڑ کر کون ہے وہ باہمت شخص؟ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا. اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دینے کی کس میں ہمت ہے؟ آئے اللہ کو قرض دے، وہ قرض کے جس کو اللہ بہائے گا اور بہاتا رہے گا، اضعافا کثیرا، دوہرا نہیں، دوہنے پر دوہنا ہوتا چلا جائے گا. واللہ یقبض ویبسط وإليه ترجعون. اور اللہ تعالی وہی ہے کہ جو قبض بھی کرتا ہے اور کھولتا بھی ہے، باسط بھی وہی ہے، قابض بھی وہی ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اور اس کے بعد دو رکوع ہے کہ جن میں وہ تالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر ہے. اب آگے آئیے، چونتیسواں رکوع شروع ہو رہا ہے یا تینتیسواں. آیت الکرسی سے متصل القبل. اب قتال کا مضمون ختم ہوا اس صورت میں. میں آپ کو وہ ریسیپروکل ویلیو دکھا رہا ہوں. ابتدا میں سارا زور قتال پر، انفاق پر، صرف ایک ایک آیت. اب قتال کا موضوع ختم ہوا، اب آیت آئی ہے صرف انفاق کی، اور یہ آئی ہے انتہائی تنبیہ کے انداز میں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اہل ایمان، لگا دو اور کھپا دو اور خرچ کر دو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ پہنچے جس دن نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی دوستی فائدہ پہنچانے والی ہے، نہ کوئی سفارش مفید ہوگی. اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، جو ناقدری کرنے والے ہیں، احکام خداوندی سے سرتاوی کرنے والے ہیں، وہی ظالم ہیں. اب یہ انتہائی تہذیبی انداز ہے، تنبیہ کا انداز ہے. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اس ایک آیت پر اب سمجھ لیجئے کہ دو رکوع ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. یہاں سے یہ پورا سورہ بقرہ کے اندر یہ مضمون کس طرح سے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا آیا ہے اور اب اپنے کلائمیکس پر ہے، اپنی چوٹی پر ہے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں. اب یہاں فی سبیل اللہ کے تعین کے ساتھ ذکر ہو رہا. انفاق مجرد اگر ہوگا تو اس میں وہ صدقات اور زکات اور خیرات اور غربا اور یتامہ اور مساکین، اس کی طرف زیادہ اشارہ ہوگا. اور جب یہ انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح کے تحت آئے گا تو یہ در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ کا ایک شعبہ ہے، یعنی جہاد بالمال. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں. کا مثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. ان کی مثال اس دانے کسی ہے کہ جس سے سات بالیاں اگے، سات کوشے، گندم کا ایک دانہ یا چنے کا ایک دانہ جو ہے زمین میں، ایک دانے سے جس طرح 700 دانے نکلتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب 700 گنا تک ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ دگنا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا. اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہی کہ جو ایک کے 700 بن گئے اسی کی طرف اشارہ ہو رہا، اور ایک یہ بھی کہ 700 بھی کوئی مراد نہیں ہے، کوئی معین کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، کوئی حد نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے گا اس سے بھی بڑھ کر. اس میں جو فرق و تفاوت آتا ہے، احادیث میں بھی ہے، یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر و ثواب کا معاملہ. اس میں فیکٹرز جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیے. ایک ہی عمل ہے، ایک خاص قسم کے حالات میں کیا جائے تو اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی، جو ذرا دوسرے قسم کے حالات میں کیا جائے تو بہت زیادہ ہوگا.
ایک شخص ہے خود تنگ دست ہے اور اس نے ایک روپیہ کسی کام کے لیے دیا ہے، اور ایک شخص ہے جو کروڑ پتی ہے اور اس نے ایک لاکھ دے دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک روپیہ اللہ کی میزان میں اس ایک کروڑ سے زیادہ ہے. یہ معاملہ خاص طور پر غزوہ تبوک کے وقت ہوا بھی ہے کہ ایک انصاری جن کے پاس کچھ نہیں تھا بالکل مفلس، جب حضور نے فرمایا کہ لاؤ اللہ کے دین پر بڑا کڑا وقت آیا ہے، انہوں نے سوچا کیا کروں، سارے رات انہوں نے مزدوری کی ہے، ایک باغ میں پانی نکالا ہے، کھینچا ہے کنویں سے، باغ کو سیراب کیا ہے، اور صبح انہیں کچھ کھجوریں ملی ہے، جھولی میں بھر کر وہ کھجوریں رات بھر کی مزدوری لے کر آئے، وہ کچھ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو دی ہیں کہ اس سے اپنے دن کا گزارا چلا، اور باقی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی. حضور نے فرمایا، وہ جو مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگا ہوا تھا، مال جو جمع ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ اس کی ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر پر بکھیر دو، اس لیے کہ اللہ تعالی کی نگاہ میں ان کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس پورے ڈھیر سے پڑھ کر. تو یہ ہے ویلیوز کا معاملہ ایک شخص کن حالات میں کر رہا. پھر یہ کہ یہ تو ہوا داخلی معاملہ، خارجی معاملہ بھی ہوتا ہے. ایک وقت میں اللہ کے دین پر بڑا کٹھن وقت ہے، اس وقت کی ہوئی محنت، اور ایک وقت وہ ہے جبکہ اللہ کا دین خود جو ہے غالب ہے، اس وقت آپ نے کچھ اس کے ساتھ تعاون کیا ہے تو زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. سورہ حدید میں اس کو واضح کیا گیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. برابر نہیں ہو سکتے تم میں وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا اور قتال کیا، وہ بہت اونچے مراتب کے حامل ہیں درجات کے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے بعد میں انفاق اور قتال کیا. وہ کلم وعد اللہ الحسنا، ویسے اللہ کا وعدہ سب کے ساتھ بہت اچھا ہے، سب کو اجر دے گا، لیکن گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو رتبہ ان کو ملا ہے وہ رتبہ بلند جسے مل گیا ہر متعی کے واسطے دار الرسن کہاں. تو یہ فرق و تفاوت ہے جس کی وجہ سے یہ 10 سے لے کر 700 تک کی عام ایک بات دی گئی ہے کہ ایک ہی عمل کی قدر و قیمت جو ہے مختلف حالات میں، اس کے اپنے ذاتی حالات بھی اور وہ حالات کے جن میں وہ کام کیا جا رہا ہے، دونوں اعتبارات سے مختلف ہو سکتے ہیں. اللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. وسعت والا اس لیے کہا کہ تم کا یہ نہ سمجھو کہ اس کے خزانے آخر کتنے ہیں، یہ جو کس کس کو کتنا کچھ دے گا، بہت وسعت والا ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے. نہ تمہیں اس کے جنود کا کوئی تصور ہے، اس کے لشکروں کا نہ تمہیں علم ہے، نہ اس کے خزانوں کا تم تصور کر سکتے. اور علیم ہے، جانتا ہے ہر شخص نے جو کام کیا کن حالات میں کیا، کس نیت سے کیا، وہ چیز اس کے حساب کتاب میں موجود ہے، اور وہ جب ایسس کرے گا تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، دیکھیے یہاں بار بار تکرار ہو رہی ہے فی سبیل اللہ. تو یہاں در حقیقت میں جو چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر اصطلاح کا اپنا کونوٹیشن، اس کا جو مفہوم ہے وہ معین ہو جائے. یہاں کون سی چیز ہے جس پر زور دیا جا رہا ہے؟ ویسے یہ کہ وہ رہ گئی وہ آیت، اس کی طرف بھی مجھے اشارہ کرنا چاہیے تھا، وہ یتامہ اور مساکین کے لیے خرچ کرنے والا، اس میں جو آیا پھر ہے اسی سورہ مبارکہ میں، وہ کلائمیکس ہے. ولاکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یا اسی سورہ مبارکہ میں وہ مضمون آ چکا ہے. تو وہ جو تھا صدقہ اور خیرات اور لوگوں کی بھلائی کے لیے، خدمت خلق کے لیے، وہ مضمون اس جگہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا. یہ در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ کے جو دو گوشے ہیں، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، انفاق فی سبیل اللہ، یہاں سارا در حقیقت ایمفسس اس پر. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم، وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے یعنی اس کے بعد نہ تو جتلاتے ہیں نہ ایزا پہنچاتے ہیں. یہ من اور آزاد اور حقیقت ایک ہی کیفیت ہے، ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو ایک ہی بات کے دو رخ ہیں. مثلا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیسے سے خریدا ادا کر دیا. کس لیے کیا؟ اللہ کے دین کے لیے کیا. لیکن اب اگر کہیں وہ حضرت بلال پر اپنا احسان جتاتے نتیجہ کیا نکلتا؟ کہ بلال کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلش اس کے دل میں باقی رہتی. یہ ایزا ہے من جس کا نتیجہ ایزا ہے. جتلانا اپنا احسان کسی طریقے سے جتلا دینا وہ لفظاً بھی ہو سکتا ہے وہ انداز سے بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی شخص کے اندر خدا کا اور آخرت کا یقین صحیح طور پر موجود نہیں ہے تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس پر وہ کوئی احسان کرے گا کسی نہ کسی طور سے جتلائے گا. وہ چاہے اپنے طرز عمل سے جتلا دے، زبان سے کبھی کچھ نہ کہے، دل میں یہ امید رکھے گا کہ یہ شخص میرے سامنے ذرا نگاہیں جھکا کر رہے، آخر اس شخص پر میرا احسان ہے، میں نے یہ کیا ہے. یہ ہے من، اور اس سے جو نتیجہ اس شخص میں مترتب ہوگا، اس کی عزت نفس کو جو ٹھیس پہنچتی رہے گی وہ عزا ہے. تو لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذر، وہ لوگ جو خرچ کرنے کے بعد پھر من و ادا سے بچے رہتے ہیں، اپنے اس انفاق کے پیچھے ان دو روگ ان دو بیماریوں کو لگنے نہیں دیتے. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہونے والے. یہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ لفظی معنی تو جو میں نے ہیں وہ کر دیے، لیکن در حقیقت یہ قرآن مجید کی روح سے بلند ترین مقام کا ذکر ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ مقام ہے. یہ اس کا اگرچہ ایک مصداق بالکل ظاہری تو آخرت ہے کہ آخرت میں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے، لیکن واقعہ یہ کہ اس دنیا میں بھی اس کا پرتو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ اطمینان قلبی نصیب کر دیتا ہے، خوف سے اور حزن سے وہ نجات اس دنیا میں بھی دیتا ہے. وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ معیشتن زنکن بھی ہوتی ہے، اور ایک وہ بھی ہوتی ہے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لوٹتے ہیں، چاہے بظاہر تکالیف ہیں چاہے فاقہ ہے، لیکن دل کو وہ سکون اور اطمینان حاصل ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول آیا جب انہیں جیل میں ستایا جا رہا تھا، ایذائیں دی جا رہی تھیں، ان کا جملہ بڑا پیارا ہے، ان جنتی مائی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میرے دل کے اندر وہ جنت کا سکون موجود ہے. تم مجھے ستا لو، تم مجھے ایذائیں پہنچا لو، لیکن میرے اس اطمینان قلب کو درہم برہم نہیں کر سکتے. ان جنتی مائی، وہ جنت میری میرے ساتھ موجود ہے. تو یہ جو ہے در حقیقت قرآن مجید میں کسی شخص کے نبوت کے بعد ولایت ہے، نبوت کا دروازہ بند ہوا، اب تو جو اعلیٰ ترین رتبہ ہے وہ ولایت ہی ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہمارے منتخب نصاب میں بھی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تو یہ دونوں الفاظ ہر جگہ آئیں گے. تو ان کو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کے لیے اعلیٰ ترین مقام کی تعبیر کے لیے جب لفظ آئیں گے تو وہ یہ آئیں گے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. بھلی بات قول معروف اور معافی چاہنا، یا یہ لفظ دونوں طرف استعمال ہو سکتا ہے، معاف کر دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی وقت سائل جو ہے وہ کوئی غلط روش بھی اختیار کر سکتا ہے، آپ کے ایک مرتبہ کے معذرت پر وہ دوبارہ پھر کچھ اصرار کر رہا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان کو اپنے آپ پر قابو پانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹیمپر لوز کر جاتا ہے، کوئی سخت لفظ کہہ بیٹھتا ہے، جھڑک دیتا ہے، اما سائل فلا تنہر، جس سے روکا گیا ہے کہ سائل کو کسی حالت میں بھی جھڑکنے کی اجازت نہیں. تو یہاں فرمایا قول معروف و مغفرۃ، اگر بھلی بات کہو، یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس آئیں اس حالت میں کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو، خود اس حالت میں ہو کہ اللہ سے کچھ طلب کر رہے ہو، امیدوار ہو، تو پھر یہ ہے کہ ان سے فقل لہم قولا کریما، بات جو ان سے کرو وہ بڑی ہی شرافت کے ساتھ اور بڑی ہی عمدگی کے ساتھ کرو، جھڑکنے کی اجازت نہیں. وہی بات یہاں ہے کہ قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذى، بھلی بات کر دینا دلداری اور دلجوئی کے انداز میں، بھائی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ میرے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے، کچھ مجبوری ہے لے، اور پھر اگر اس کی طرف سے کوئی نازیبا بھی معاملہ ہو تو اس کو معاف کر دینا یا اس سے معافی چاہ لینا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے ایزا آ رہی ہے. اگر تم نے دیا اور پھر اس کو کچھ جتلایا اور ستایا اور اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی تو یہ زیادہ بری بات ہے اس سے کہ تم نہ دیتے لیکن کوئی بھلی بات کہہ کر اس سے معذرت طلب کر لیتے. قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. اللہ غنی ہے اور حلیم ہے. یہ لفظ وہاں بھی آیا ہے سورہ تغابن کی آیت جو میں نے ابھی کوٹ کی تھی، اللہ غنی ہے اس کے باوجود وہ تمہارے اس انفاق فی سبیل اللہ کا یہ درجہ معین کر رہا ہے کہ گویا کہ اس کے ذمہ قرض، حالانکہ اسے کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں، اسے کوئی احتیاج نہیں، لیکن ساتھ ہی وہ حلیم بھی ہے. تم اگر کسی کے ساتھ کچھ نہیں، اگر کسی سے کچھ طلب کرتے اور وہ نہیں دیتا تو تمہیں دیش آئے گا، لیکن اللہ تعالی حلیم ہے، تم نہیں بھی دیتے تب بھی تمہیں پکڑتا نہیں، تمہارا رزق بند نہیں کر دیتا، تم پر فوراً گرفت نہیں آ جاتی، وہ غنی بھی ہے اور حلیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اس کی اہمیت دیکھیے ذرا، یہ تین آیات کے اندر یہ دو جو شرطیں ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو کچھ تم نے دیا ہے اس کا اجر محفوظ رہے، اللہ کے ہاں اسے شرف قبول حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں کہ من اور عزا سے رکے رہو، بچے رہو، تب تو تمہارا خرچ کیا ہوا اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور اگر کہیں ان میں سے کوئی کیفیت اس کے ساتھ منفس ہو گئی تو تب تلو صدقات کو. باطل اسے کہتے ہیں جو ہو ہی نہ، حق وہ جو فی الواقع ہے اور باطل وہ جو ہے ہی نہیں، گویا کہ تمہارا وہ صدقہ نسیم منسیہ ہو گیا، ختم ہوا، وہ تمہارا انفاق جو ہے معدوم کے درجے میں ہو گیا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو جتلا کر اور ایزا دے کر باطل نہ کر لو، معدوم نہ کر دو، ہوا میں نہ اڑا دو، نسیم منسیہ نہ کر دو. کالذی ینفق مالہ ریاء الناس، اس شخص کے مانند جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے. اب یہ دیکھیے یہاں مسئلہ بہت اہم آ رہا ہے کہ خرچ کر رہا ہے کوئی، چندے دے رہا ہے، لیکن نیت جو ہے وہ اپنی شخصیت کا ظہور، اپنے دیالو ہونے کا اظہار، اپنی سخاوت کا ڈنکا بجوانا چاہتا ہے، اپنی مدح و ستائش چاہتا ہے، وہاں پر میرا نام لکھا رہے، یہ فلاں شخص نے دیا تھا، اس کی تختی لگی رہے، مدرسے میں کمرہ بنوا رہا ہے لیکن وہاں اپنے نام کی تختی لگوا رہا ہے، یہ جو ساری صورتحال ہے وہ اندر کا چور جو ہے دل کا. اس لیے کہ ہر انسان کے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہے، انسان کا کوئی عمل بغیر محرک کے نہیں ہے. اب محرک یا تو اللہ کی محبت اور آخرت کی جزا طلبی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ اگر دے رہا ہے تو کسی نہ کسی مقصد سے تو دے رہا ہے، وہ مقصد پھر شہرت ہوگی، وہ ریا ہوگی، وہ سمعہ ہوگا، وہ سنانا ہے، دکھانا ہے، اپنی شہرت ہے، یا کوئی الیکشن لڑنا ہے تو اس کے لیے میدان ہموار کیا جا رہا ہے، یا کوئی اور کسی طریقے سے سوشل کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن پیش نظر یہ ہے کہ ذرا اس طریقے سے وہ فلاں کلب میں حکام سے ملاقات ہو جاتی ہے اور پھر اپنے نہ معلوم کتنے کام جو ہیں وہ اس طریقے سے نکل جاتے ہیں. یہ نیتیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا کالذی ینفق مالہ ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ ریا در حقیقت نفی ہے ایمان کی. یا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا دو چیزیں ہیں، یا اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے ہے، اور یا دکھاوے کے لیے ہے، تیسری صورت ممکن نہیں. تو ریا اگر ہے تو در حقیقت اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں، یہ ایمان کی نفی ہو رہی ہے. ریا الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ حدیث تو میں نے کئی مرتبہ سنائی آپ کو کہ یہ شرک ہے، وہ شرک کہ جس کے لیے کوئی معافی نہیں. من صام یرائی فقد اشرکا، ومن صلی یرائی فقد اشرکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھاوے کے لیے سبقہ دیا وہ شرک کر رہا ہے. شرک جیسا گناہ ان اللہ لا یغفر یشرک بھی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, ہاں اس سے کمتر گناہ جو ہے وہ بخش دے گا. تو یہ ریا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی روح سے یہ شرک ہے. یہاں بھی اس کے لیے ہمیں دلیل مل گئی کہ ایمان کی نفی ہے. الذی ینفق مالہ ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, بڑی پیاری تمثیل آ رہی ہے. فمثله کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا, یہ ہوتا ہے جو لوگ پہاڑوں کے رہنے والے انہیں معلوم ہے کہ ڈھلوانوں پر بسا اوقات پتھروں کے اوپر کچھ ریت جمی ہوتی ہے, تھوڑی سی کچھ مٹی ہے, وہاں کچھ کاشت کر لی ہے, لیکن اگر اوپر بہت زور کا می پڑ گیا ہے اور وہ پانی کا دھارا آیا وہ سب کچھ لے کر, وہ ساری ان کی محنت جو ہے وہ کھیتی بھی بہ گئی, اس لیے کہ ہموار زمین تو تھی نہیں اور زیادہ گہرائی ہے نہیں اس مٹی کی, وہ تو چٹانوں کے اوپر جمی ہوئی مٹی تھی جس پر کہ آپ نے وہ اپنی فصل لگا لی تھی, لیکن وہ اگر پانی کا دھارا آیا تو وہ سب کچھ لے گیا. وہ مثال دی ہے کہ مثل صفوان, ایک ایسی چٹان کے مانند, علیہ تراب, اس پر کچھ مٹی ہے, فاسا بہ وابل, اس پر ایک بہت زوردار می جب پڑھا, بطر کہ سلدا, تو وہ ننگی چکنی چٹان اس میں سے نکل آئی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, جو کچھ انہوں نے محنت اس پر کی تھی اب اس میں سے ان کے پلے کچھ نہیں پڑا, وہ ساری محنت جو ہے وہ چلی گئی. واللہ لا یهدی القوم الکافرین, اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں. یہ تو ہوا ریاکاری کے لیے, محنت بھی کی مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا, وہ ساری کاشتکاری کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا محنت کی وہ کھیتی بہ گئی. وہ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبيتا من انفسهم, اور مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال اللہ کی رضا جوئی کے لیے, اللہ راضی ہو گیا, یہ ریا کی ضد ہو گئی. جو صرف رضوان باری تعالی اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں, وہ تثبیتا من انفسهم, اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود اپنے نفس کو ایک سکون کی کیفیت حاصل ہو, ثبات حاصل ہو, وہی جو شخصیت کے ارتقاء کے لیے, شخصیت کی تعمیر کے لیے, سیرت و کردار کی پختگی کے لیے یہ جو انفاق ہوگا مخلصانہ اللہ کے دین کے لیے, اس کے دو چیزیں اس کا مقصود ہوں گی, ایک اللہ راضی ہو جائے, ایک خود تم بن جاؤ, تمہاری خودی کی تعمیر, خدا راضی ہو اور خودی کی تربیت ہو, اللہ بھی راضی ہو جائے اور تمہاری اپنی شخصیت صحیح رخ پر پروان چڑھے اور اس کی نشو نما ہو. وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ نصابها وابل فآتت اکلها ضعفین, اس کی مثال اس باغ کی سی ہے جو ذرا بلند لیکن ہموار جگہ پر ہو. ربوہ یہ جو یہاں پر نام رکھ لیا گیا ہے, اصل میں یہ لفظ آگے آئے گا, اس کو نوٹ کیجئے, رے بے اور واؤ یا یہ چونکہ حروف علت ہیں یہ تو بدل جائیں گے, الف واؤ یہ کی شکل ہو جائے گی. اس کا مقصد ہوتا ہے کسی چیز کی بڑھوتری, کسی کا بڑھنا, پروان چڑھنا. ربا جو ہے وہ بھی مال بڑھتا ہے, تو ان کے فوراً بعد جو آ رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کی ضد جو ہے ربا, اس کا ذکر آئے گا. یہاں وہ لفظ لے آیا گیا تاکہ جو اس کی جو اصل لغوی اصل ہے, اس کی جو اصل لفظی معنی ہے, اس کی طرف توجہ ہو جائے. وہ جو ربوہ ہے ذرا اونچی جگہ پر کوئی ہموار میدان ہے, اس میں اگر کوئی چیز کاشت کی گئی ہے, کوئی باغ ہے, اس پر اگر بارش برسی, اگر زوردار می برسا تو کیا کہنے, وہ دگنی فصل دے گا. آتت ہو کو رہا دیر فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ, اور اگر کہیں زوردار مینا برسا فوار ہی پڑ گئی ہے تب بھی وہاں سے فصل آپ کو مل جائے گی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور جو کچھ یہ کر رہے کر تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا. یہ جان دیجئے کہ عرب کا جو ایک نیچرل تصور ہے گارڈن کا, باغ کا, ایک باغ تو وہ ہے جو آپ لگاتے ہیں, مغلوں نے لگائے ہیں, اس میں ہر چیز توازن کے ساتھ ہے, نقشے بنے ہوئے ہیں, ایک نیچرل فطری باغ. وہ یہ کہ نیچے سے کوئی چشمہ بہ رہا ہے, وادی ہے, اور اس میں ذرا بلندی پر ایک جگہ ہے کہ جہاں وہ باغ لگا ہوا ہے, پھل ہے, پھولدار پودے ہیں, تو نیچے سے اریگیشن ہو رہی ہے، تحت حل انہار جو آتا ہے نا قرآن مجید میں، اس کے نیچے ندی بہ رہی ہو، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس باغ کے نیچے ندی بہ رہی ہے، بلکہ وہ ڈھلوان پر وہ پانی بہ رہا ہے اور اس کی جو سیراب کر دینے کا اثرات ہے وہ اس زمین تک پہنچ رہے ہیں. لیکن سیلاب وغیرہ اگر آیا ہے تو وہ زمین بچی ہوئی ہے، سیلاب سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. تو یہ جو ایک نیچرل نقشہ ہے باغ کا، قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اسی کی تمثیل سامنے آتی ہے. جنت بربوت اصابہ بابل فاطت و الحاظین فلم صفا بابل فقل و اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ کے تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا. اب آپ نے دیکھا کہ انفاق کی سبیل اللہ، اس کی اہمیت، اس کا مقام اور مرتبہ، اس کو باطل کر دینے والے دو روگ، وہ دیمت جو اس کو چٹ کر جاتی ہے کہ سب کچھ کیا اور پھر کچھ حاصل نہ ہوا، اس کا ذکر آ گیا. اور اب جو آیت آ رہی ہے بڑی پیتھیٹک ہے. انسان کے اندر اگر ذرا سی بھی حس زندہ ہو تو یہ ریاکاری اور من اور عزا، اس کو جڑ کاٹ دینے والی یہ آیت ہے. بڑی پیاری تمثیل ہے. یبتو احدکم من تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو جس میں کھجوریں بھی، کھجور کے درخت بھی ہوں اور انگور کی بیلیں بھی ہوں اور اس کے نیچے ندیاں بھی بہ رہی ہوں، تجری من تحت الانہار. وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرا بلندی پر ہے یہ ویجیٹیشن اور ذرا نیچے جو ہے وہ پانی کی کوئی ندی جو ہے، کوئی چشمہ بہ رہا ہے، وادی چل رہی ہے. لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل اور میوے موجود ہیں، ہر طرح کا اس نے سارا ساز و سامان کر لیا ہے. کھجور بھی ہے، انگور بھی ہے، انگور سے وہ سرکہ بھی بنا رہا ہے، اور اگر وہ دور ہے جبکہ شراب ابھی حرام نہ ہو تو وہ سارا اپنے پینے پلانے کا بندوبست بھی ہے. ساری جو دنیا کی اس دور کی جو ایک نعمتوں کا تصور ہو سکتا تھا وہ مکمل. لہو فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر، اور اب آیا اس کے بڑھاپے کا وقت. ولہو ذریۃ ضعفاء، اور اس کی اولاد ہے چھوٹی، ابھی کمزور ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں. فاصابہا اعصار فیہ نار فاحترقت، اس حال میں کوئی بگولا آیا، باد سرسر کا کوئی جھونکا آیا. اعصار کہتے ہیں جھکڑ کو، اعصار تیزی سے چلنے والی ہوا، یہ لفظ عصر جو ہے تیزی سے گزرنے والا زمانہ. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ جو زمانہ تیزی سے دوڑ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو وہ عصر جو ہے اس لفظ کو سمجھ لیجئے، یہاں اعصار کہتے ہیں جھکڑ، تیزی سے چلنے والی ہوا. فیہ نار، اس میں آگ ہے، یہ باد سرسر ہے، آگ کا ببولا اس کے اندر ہے. فاحترقت، وہ آیا اور اس نے اس پوری کھیتی کو اور پورے باغ کو جلا کر رکھ دیا. اس کی حسرت کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ ساری عمر جس نے عیش و آرام میں بسر کی ہے، اس کے لیے یہ باغ بھی تھا، اس کا سایہ بھی تھا، اس کے پھل بھی تھے. اب وقت آیا ہے کہ بوڑھا ہو گیا ہے، یعنی اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے دوبارہ محنت کر کے باغ لگانا، اور وہ کاشتکاری اور اس کی ساری جد و جہد جو ہے ممکن نہیں، بوڑھا ہو چکا ہے، قوا ڈھیلے ہو چکے ہیں، اولاد جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے. اور اس وقت وہ آگ کا بگولا آیا ہے، اس نے سب کچھ جلا کر رکھ دیا ہے. جو اس شخص کی حسرت کا انداز ہوگا وہی انداز ہوگا اس کا جو دنیا میں عیش و آرام میں بسر کرتا ہوا. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، جب آخرت میں کھڑا ہوگا میدان حشر میں، کچھ جھوٹے سہارے بھی ہوں گے، میں نے بڑے چندے دیے تھے، میں نے فاؤنڈیشنز قائم کی تھی، اور میں نے یہ کیا تھا اور میں نے وہ کیا تھا، آخر کچھ تو ملے گا. اور اس کے بارے میں سورہ نور میں آیا ہے کہ جب پہنچتا ہے، حتی اذا جاہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، وہ جب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، بس اللہ ہے جو اس کا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. وہ جو کفو افسوس انسان اس وقت ملے گا، اس کے لیے یہ تمثیل ہے. وہ بوڑھا باغبان جس نے پوری محنت کی اور باغ اس کا خوب پھلا اور پھولا، لیکن بڑھاپے میں اس کی نگاہوں کے سامنے وہ باغ، اس کی ساری کھیتی، اس کی عمر بھر کی محنت جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گئی اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میری اولاد جو ہے چھوٹی چھوٹی ہے اور اب دوبارہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں یہ محنت کر سکوں. اس حسرت کا اگر کوئی تصور کر سکتے ہو تو اس سے کہیں زیادہ بڑی حسرت ہوگی اس وقت جب قیامت کے میدان میں یہ محسوس ہوگا کہ خالی ہاتھ آیا. اگر کچھ جھوٹا بھوٹا کوئی کام کیا بھی تھا, کوئی ملمے کی نیکی اگر کمائی بھی تھی تو یہاں اس کا کچھ ملنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ریاکاری کی نیکی تھی. وہ من اور ادا کے ذریعے سے پہلے ہی میں اس کو ختم کر چکا ہوں, دیمک اس کو چاٹ چکی ہے. تو یہ ہے سب سے زیادہ دل کو ہلا دینے والی تمثیل جو یہاں آئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو انفاق تو کر رہے ہوں لیکن اس میں ان کے خلوص نیت جو ہے وہ شامل نہ ہو, بلکہ ریاکاری یا دنیا میں کوئی ناموری جو ہے کسی درجے میں پیش نظر ہو گئی ہو. تو یہ ہے اس کی تمثیل. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اس طرح اللہ تعالی واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم تفکر کرو, غور و فکر کرو, سوچو, حقائق کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے اہل ایمان خرچ کرو اس میں سے کہ جو تم نے کمایا ہے پاکیزہ مال. ومما اخرجنا لکم من الارض, اور جو کچھ کہ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے. یہ دو کمائیاں ہیں, ایک کمائی جسے زمانے میں آپ کاروبار اور بزنس اور انڈسٹری اس کو لے آئے, اور ایک وہ جو زمین سے نکل رہی ہے زرعی معیشت اور وہ جو صنعتی معیشت ہے یا کاروبار ہے. تو اس کو تو کہا ما کسبتم, اس لیے کہ اس میں زیادہ دخل انسان کی محنت ہو. اور مما اخرجنا لکم من الارض, یہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو کچھ قوت نمو رکھی ہے اور اس میں فطرت کو زیادہ دخل ہے تو اس کو تو اپنی طرف منسوب کیا کہ جو اس قانون فطرت کے تحت زیادہ اس کا معاملہ چل رہا ہے اور جس میں انسان کی تدبیر کو بھی دخل ہے, کون سا کام کروں, کہاں انویسٹمنٹ کروں. اب تو انویسٹمنٹ کے لیے بیورو بنتے ہیں, جو وہ ایڈوائزر جو ہے وہ ہے کہ کہاں تم لگاؤ تو زیادہ مال ملے گا, اس کے امکانات کہاں ہیں. تو یہ جو ہے اس میں وہ محنت اور دخل جو ہے اور اپنی سوچ اس کو زیادہ چونکہ حصہ ہے, لہذا فرمایا جو تم نے کمایا, حالانکہ ہے سب کچھ آخر میں جا کر اللہ ہی کا دیا ہوا, لیکن یہ کہ بظاہر یہ دو تقسیمیں, جیسے کہ میں نے بتایا غرباء اور مساکین کو براہ راست آپ دے رہے ہیں یا اس نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ جو کفالت کرے ان غرباء اور مساکین کی, تو آخر میں جا کر تو دونوں باتیں ایک ہو گئیں, لیکن یہ کہ اس وقت وہ دو مدیں علیحدہ علیحدہ شمار ہوں گی. اسی طرح یہاں ہے کہ ہے تو اصل میں سب کچھ اللہ کا دیا ہوا, لیکن یہ دو مدیں ہیں کہ ایک تم نے جو کمایا ہے پاک ہو اور حلال, حرام کی کمائی میں سے اللہ کو نظرانہ دو گے تو وہ قبول نہیں, وہ طیب ہونا چاہیے, پاکیزہ ہونا چاہیے. پھر اس میں سے جو نکالو وہ بھی اچھا ہونا چاہیے, برا نہیں ہونا چاہیے. طیب اس چیز کو بھی کہیں گے جو پاک ہے, اور طیب وہ بھی کہ جو اچھی چیز ہے. اس میں سے بھی اللہ کے لیے نکالو, اور جو کچھ زمین میں سے ہم نے, ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں عشر کا نظام جو ہے زمین کی پیداوار پر, وہ بیسواں حصہ یا دسواں حصہ جو ہے نہری یا جو زمینیں جس کے لیے کہ خود کوئی انسان نے محنت کی ہے تو اس میں وہ بیسواں حصہ رہ جائے گا, اور جو صرف بارش جو سراسر آسمان سے اترنے والی اللہ کی چیز ہے اس پر دسواں حصہ ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کوئی سیلنگ بھی نہیں, جو دوسرے مال ہیں زکات کے اس میں تو نصاب ہے کہ یہاں سے یہاں تک اگر ہے تو آپ پر زکات نہیں ہے, اس سے آگے ہے تو زکات ہے, لیکن زمین سے جو کچھ نکلے گا اس کا دسواں یا بیسواں حصہ آپ کو دینا ہوگا. مما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. تیمم بنا ہے اما یا امو سے, اما یا امو کے معنی قصد کرنا, ارادہ کرنا. تیمم باب تفاعل, ارادہ کرنا, قصد کرنا. زمین کا ہم قصد کرتے ہیں, وضو اگر نہیں کرتے تو مٹی لیتے ہیں وہاں سے, تو یہ تیمم سعیدن طیبہ, ارادہ کرو, قصد کرو پاک مٹی کا. اور دیکھو اس مال خرچ کرنے کے ضمن میں ارادہ نہ کرو بری چیز کا, ولا تیمم الخبیث منہ, اس میں سے جو بری چیز ہے پیداوار ہے تو جو خراب چیز ہے گلا سڑا بیوہ ہے وہ نکال دو, نہیں, جو اچھی چیز ہے وہ نکالو. ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ, تم اس کو تو اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہے ہو، لیکن اگر کہیں اپنے اوپر تاری کر کے سوچو، اگر کبھی تم محتاج ہو کر آؤ اور تم ہو لینے والے، تو کیا تم اس چیز کو لینا پسند کرو گے؟ وہ لستم بے آخری ہے اللہ مزوفی، آنکھیں بند کیے بغیر، اغماز کیے بغیر، دل پر جبر کیے بغیر اس چیز کو تم کبھی قبول نہ کر سکو گے، تو سوچو کہ وہ چیز تم کسی دوسرے کو دینا چاہ رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو، کسی اور کو نہیں، اللہ کو دے رہے ہو. یعنی حکایت کے انداز میں جو بات سمجھائی جاتی ہے، ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک کسی بزرگ کے پاس اس کے مرید کچھ عرصے کے لیے رہے، اور پھر وہ تربیت کا ایک دور مکمل کر کے جا رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا اپنے مرشد سے کہ مجھے کوئی آخری نصیحت کیجیے. انہوں نے کہا کہ بہت کچھ میں نے سکھا دیا ہے، تم جاؤ. کہ نہیں، آخری نصیحت. تو انہوں نے کہا کہ بس ایک وعدہ مجھ سے کر دو، اس کو نبھانا، اور وہ یہ ہے کہ خدا کو اپنے سے کم تر نہ سمجھ. انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی آسان بات ہے، خدا کو اپنے سے انسان کیسے کم تر سمجھے گا، کہ بس اس وعدے کو اگر پورا تم نے کر دیا تو میری تربیت مکمل. اور جاتے ہوئے پھر اس مرشد نے اسے دو روٹیاں دی، ایک وہ پراٹھے کی قسم کا مرغن اور ایک سوکھی روٹی، وہ لے جاؤ، یہ راستے کے لیے تمہارے ہے. وہ جہاں کھول کر بیٹھا ہے کھانے کے لیے، وہیں کوئی سائل صاحب موجود ہو گئے. اس نے حاتم تائی کی قبر پر لات ماری، پراٹھا خود رکھا اور وہ سوکھی روٹی اس کو دے دی. بہرحال ایک روٹی پوری دے دی، کم بات نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ رکھا اپنے پاس پراٹھا، اس کو دی وہ سوکھی روٹی. اب جب وہ بہت عرصے کے بعد آئے تو وہ مرشد جو ہے توجہ نہیں کر رہے، وہ حیران ہے کہ کیا ہوا ہے. بہت سوال کیا تو انہوں نے کہا تم نے بہت اصرار کر کے مجھ سے ایک آخری نصیحت کی خواہش کی تھی، اور تم گھر پہنچتے تک بھی اس پر عمل نہ کر سکے. تو اس نے کہا کیسے، میری سمجھ نہیں آئی بات. تو بتایا وہ جو تم نے روٹی دی تھی وہ اللہ کو دی تھی، اس آئل کو تو نہیں دی تھی، اللہ کے لیے دی تھی. وہی حدیث قدسی کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانے کو نہ دیا، میں ننگا تھا تو نے مجھے نہ پہنایا. تو وہ اللہ کو جو تم نے دی وہ سوکھی روٹی تھی، اور خود تم نے مرغن پراٹھا کھایا. تم نے اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھا یا بہتر سمجھا؟ یہ ہے وہ بات جو یہاں کہی جا رہی ہے. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. سوچو تو صحیح، کسے دے رہے ہو؟ غنی کو دے رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو جو محتاج نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہے، اسے ٹکڑا بھی مل گیا تو کیا کہنے. یہ غنی کو دے رہے ہو، اس غنی کو جو حمید ہے، اپنی ذات میں محمود ہے. تو اس کو دی جانے والی چیز تو جو اعلیٰ ترین شے ہو وہ نکلنی چاہیے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں ڈراتا رہتا ہے فقر سے، رکھو سینک کر، سنبھال کر رکھو، آڑے وقت میں کام آئے گا. کیا بے وقوفی کر رہے ہو، آخر انسان کو کچھ نہ کچھ دانش مندی سے کام لینا چاہیے. آج تمہارے پاس اگر کچھ فاضل ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل تمہیں احتیاج لاحق ہو جائے. تو شیطان تمہیں ڈرائے گا فقر سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. اور اس بدبختی ایک دوسری چال اور بھی زیادہ انتہائی کارگر ہے، وہ لگا دے گا تمہیں انلوں تنلوں میں، عیاشیوں میں اڑاؤ پیسہ. غریب کو کاہے کو دینا ہے اور دین پر کاہے کو خرچ کرنا ہے؟ اپنی بلڈنگیں بناؤ، اس کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کے اوپر روپے تھوپو، وہ تمہیں فحشا کی طرف لگائے گا، وہ تمہیں عیاشیوں میں لگا دے گا. یہ جو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا، یہ چونکہ سورہ بنی اسرائیل ہجرت سے متصلن قبل ہے، یہ متصلن بعد ہے سورہ بقرہ، تو مضامین میں آپ کو بڑی مناسبت ملے گی. وہاں بھی فرمایا گیا ہے کہ تبذیر جو ہے، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. دو ہی راستے ہیں، مال اگر فاضل ہے تو یا تو اللہ کی راہ میں دو گے، آخرت کا توشہ بناؤ گے، دین کے لیے خرچ کرو گے، یا پھر یہ کہ اسے تبذیر، نام و نمود کے لیے عیاشیوں میں اڑاؤ گے. شادیاں ہو رہی ہیں تو پوری کوٹھی بکائے نور بنی ہوئی ہے، ایک ایک پتے کے ساتھ ایک ایک بلب لگا ہوا ہے، بینڈ بج رہے ہیں، یہ تبذیر اور یہ شیطان کا سب سے زیادہ کارگر ہے. اگر کچھ فاضل سرمایہ ہے تو اس کو ادھر لگاؤ. تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. اس کی یہ دو چالیں ہیں، یا تو وہ انفاق فی سبیل اللہ سے روکے گا فقر سے ڈرا کر، ہو سکتا ہے مجھے کل ضرورت پیش آ جائے، اور یا وہ تمہیں ان چیزوں پر لگائے گا تقدیر میں اور فحاشیوں میں اور عیاشیوں میں، اور وہاں روپیہ خرچ کروائے گا۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور ایک طرف اللہ بھی پکار رہا ہے۔ دیکھیے یہی شیطان کی بات ہے جو قیامت کے دن ہوگی کہ مجھے نہ ملامت کرو آج، لومو انفسکم، میں نے بھی تمہیں ایک بات کی دعوت دی اور اللہ کے نبی اور رسول بھی تمہیں ایک بات کی دعوت دے رہے تھے، اللہ بھی پکار رہا تھا میں نے بھی پکارا، تم نے میری پکار پر لبیک کہا اور رسولوں اور اللہ کی دعوت پر لبیک نہ کہا، تو شامت تمہاری ہے، اعمال تمہارے ہیں، یہ سارے کرتوت تمہارے ہیں۔ فلا تلومونی ولومو انفسکم، اب اگر ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ تو یہ دونوں پکارے موجود ہیں، دونوں خریدار تمہارے ہیں، خدا کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچتے ہو تب بھی ایک سودا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور اگر تم دنیا کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچتے ہو، کل نفس یغدو فبایع النفس فموتقها وموبقها، ہر شخص جو ہے وہ صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو بیچتا ہے، کسی نے کوئی قیمت وصول کی ہے، کسی نے کوئی قیمت وصول کی ہے، کوئی اپنے نفس کو آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے، کوئی اس کو ہلاکت کے حوالے کر دیتا۔ واللہ یعدکم مغفرتا منہ حتی لا، تمہیں اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ واللہ واسع علیم، وہی دو الفاظ پھر آ گئے، اللہ بہت سمائی والا، بہت وسعت والا ہے اور ہر شے کا جاننے والا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو، جس نیت سے کر رہے ہو، کن حالات میں کر رہے ہو، کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا۔ اس آیت کے جو مضمرات ہیں اس کو اس وقت کھولنے کا وقت نہیں ہے، میں اسے قرض رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ آج میں زیادہ اسی انفاق کے پہلو کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ انسان کی وہ باطنی بصیرت، واقعہ یہ ہے کہ علم جو ہے کل کا کل علم حقیقی وہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن، یہ دل کی صفائی ہو جائے تو اصل علم اس دل کے اندر موجود ہے، حکمت کے چشمے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر سے یہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں، حب جال اور حب ماں، مال اور حب جاہ، حب دنیا، اس کے پردے ان غلافوں سے اگر یہ دل جو ہے کسی طرح آزاد ہو جائے تو حکمت اندر ہے، فطرت کے اندر نہ معلوم کیا کیا کچھ مضمون ہے۔ یہ جو حکمت کا مضمون اس میں آیا ہے کہ یہ جو اوپر کا زنگ ہے اسے اتارو تو دل کے اندر سب کچھ موجود ہے، وہ حکمت خداوندی کے سوتے تمہارے قلب کی گہرائیوں سے پھوٹے، علم حقیقی کے چشمے یہاں سے ابلے۔ یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ سب کچھ بھی ہے پھر بھی سبق حاصل نہیں کر سکتے، نصیحت اخذ نہیں کر سکتے، تذکر حاصل نہیں کر سکتے سوائے ان کے جو ہوش مند ہیں، جن کی کچھ قلب زندہ ہے، قلب بیدار ہے، جن کی کچھ حص جو ہے حقیقت دینی کی وہ کسی درجے میں ابھی باقی ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو اس سے سبق حاصل کریں گے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اب کوئی بہت مشکل مضمون آگے نہیں ہے، یہ مضمون مکمل کر لیتے ہیں۔ جو بھی تم خرچ کرتے ہو، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ، یا تم نذر کوئی پیش کرتے ہو، یہ نظر در حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ سے یہ معاملہ کرے کہ اللہ اگر یہ کام میرا ہو گیا تو میں اتنی عبادت کروں گا، یا اتنا مال تیری راہ میں دوں گا، اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا۔ اگرچہ ہمارے دین میں آ کر یہ نظر جو ہے یہ کچھ زیادہ مستحسن نہیں رہی، یہ ابتدا سے چلی آ رہی ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ حساب کتاب کا معاملہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ یہ کر تو یہ کروں گا، یہ بڑی سودے بازی کسی ایک ذہنیت اس میں ہے، جائز ضرور ہے، مستحسن نہیں، لیکن یہ کہ اگر نظر کی ہو تو اس کا پورا کرنا بہت یوفون بالنذر، نظر کا پورا کرنا بہت لازم ہے، وہ تو پھر عہد ہو گیا، وہ معاہدہ ہو گیا، قول و قرار ہو گیا۔ تو وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ. چنانچہ سورہ توبہ میں آپ دیکھیں گے منافقین کے ذکر میں یہ بات آئے گی کہ انہوں نے یہ اللہ سے عہد کیا تھا، اللہ اگر تو نے ہمیں غنی کر دیا تو ہم تیرے راہ میں خوب خرچ کریں گے. اللہ نے غنی کیا اور انہوں نے پھر بھی خرچ کیا، اس لیے کہ وہ مال کی محبت جو ہے اس نے ان کی مٹھیوں کو بند کر. تو اگر کوئی معاہدہ اللہ سے ہو گیا ہو تو یہ اب دوہری بات ہو گئی، ان العہد کان مسئولا، اب تو یہ اس درجے میں آ گئی کہ اس کی پوری بات پرس ہوگی حساب کتاب کے ساتھ کہ یہ معاہدہ کیا تھا تم نے پورا کیا یا نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ اس کو جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اب دیکھیے انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق جتنے موضوعات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں سب کا جواب آپ کو ان دو رکوعوں میں ملے گا. ایک انفاق یہ ہے کہ کھلم کھلا کیا جائے، حلال اعلان کیا جائے، میں فلاں کام میں اتنا روپیہ دیتا ہوں، میں فلاں کام میں اتنا روپیہ دیتا ہوں، یہ ہے ایک کسی چیز کو ظاہر کر کے دینا. وَإِن تُخْفُوهَا نِعِمَّا هِيَ، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، غلط بات اس میں بھی نہیں ہے اگر دل میں کوئی اور نیت نہیں ہے. اس لیے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک دوسرے کو ترغیب دلانے کے لیے بھی یہ طریقہ مؤثر ہوتا ہے. میں کل بھی عرض کر چکا ہوں درس میں کہ مسابقت کا ایک جذبہ انسان میں ہے فطری طور، یہ مسابقت اگر خیرات میں ہو، بھلائیوں میں ہو، نیکیوں میں ہو تو یہ اچھا ہے. فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں نیکیوں میں دوسرے سے آگے نکلو. جیسے کہ حضرت عمر کا واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر کہ ان کے دل میں یہ بات آئی، فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اس موقع پر میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ میرے پاس اتفاقاً اس وقت بہت پیسہ موجود ہے. تو یہ جذبہ جو ہے یہ برا نہیں ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل. اور اس وقت چونکہ علانیہ حضور نے چندہ کیا، حضرت عثمان نے لا کر جو جب آپ اپنے وہ اشرفیاں ڈالی ہیں حضور کی جھولی میں تو الفاظ ہی آتے روایت میں کہ آپ کے چہرے پر اس قدر بشاشت اور اتنی خوشی جیسے کہ کہیں انار جو ہے وہ آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا ہے، اتنی سرخی جو آئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر. تو یہ ہے، اور آپ ان کو الٹتے پلٹتے رہے اور فرمایا آپ نے کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی یہ کہ اس قدر بڑی قربانی آج اس نے دی ہے اور اتنا بڑا ایثار کیا ہے کہ اب جو چاہے وہ کرے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عثمان کچھ کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہ ان کے قدر اور ان کے مرتبے کے تعین کی تعبیر کا یہ انداز ہے جو حضور نے اختیار فرمایا. تو علل اعلان بھی مواقع ہوتے ہیں. ان تم جو صدقات فنعمہ، اگر تم ظاہر کر کے دو تو وہ بھی ٹھیک ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، ہاں اگر تم اسے چھپا کر دو ان کو کہ جن کو اس کی ضرورت ہے، جو محتاج ہیں، جو صاحب احتیاج ہیں، تو یہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے. اس لیے کہ اس صورت میں ریا کا امکان پیدا ہو جائے، انسان بچا رہے اللہ بچا لے تو یہ ناممکن تو نہیں، لیکن یہ کہ امکان ریا کا زیادہ ہو جائے گا جبکہ وہ ظاہر کر کے دے. ویسے بھی ایک فلسفہ دین کے اعتبار سے بات سمجھ لیجئے کہ عبادات کے جتنے بھی مختلف شکلیں ہیں اس میں فرائض میں تو ہے اظہار، ظاہر کرنا، علل اعلان، اور نوافل میں ہے اخفاء. نماز فرض جو ہے مسجد میں آ کے ادا کی، سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اصل کی نماز پڑھی، سب کو معلوم ہے آپ نے مغرب پڑھی، اس لیے کہ اس معاشرے میں ایک چرچا ہوگا، ایک خدا پرستی کی اور نماز کی ایک فضا اسی طریقے سے پیدا ہوگی. ورنہ سب اپنی کوٹھڑیوں میں اگر گھس کر نماز ادا کر لیں گے تو معاشرے کے اندر وہ برکت کیسے وجود میں آئے گی، اور معاشرے کے اندر وہ تنظیم جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کیسے. تو فرائض میں یہ ہے کہ علل اعلان، اور نوافل کی اصل روح یہ ہے کہ انتہائی اخفاء کے ساتھ وہ آپ تاریکیوں کے اندر کہیں اپنے کوٹھڑیوں میں گھس کر جو ہے وہ اگر نماز پڑھیں کہ کسی کو پتا نہ چلے، تو نوافل کی اصل روح. اسی طرح صدقات واجبہ جو ہے زکات، یا اسی طریقے سے آپ کا جو زکات فطر ہے، یہ جو عید کے روز عید الفطر کا جو فطرانہ ہے، اس میں یہ کہ آپ کھلم کھلا دیجئے لوگوں کو معلوم. حکومت اگر ہے تو حکومت تو خود لے گی، حساب کتاب کر کے لے گی، علل اعلان لے گی. لیکن جو صدقات نافلہ ہے اس میں حضور کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں، جو تمہارا داہنا ہاتھ دے وہ بائیں کو پتہ نہ چلے، اس درجے اخفاء کا معاملہ کیا جائے. لیکن دونوں کا اپنا اپنا محل ہے، اپنا اپنا مقام ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. اور اس انفاق کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر. لیس علیک خداہم، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو ہدایت پر لے آئے، یہ کسی کی ذمہ داری نہیں. وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر بات کو صحیح طور پر اور کھول کر پہنچا دینے کی ذمہ داری اس سے زیادہ ہے. یہ بات یہاں کیوں آ رہی ہے؟ تاکہ وہ اگر کوئی نیگیٹو پہلو ہے، یہ سب کچھ سن کے بھی اگر بخل کا زنگ نہیں دھلا ہے، یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی تجوریوں کا منہ جو ہے منافقوں کا وہ بند کا بند ہی رہا، یہ سب کچھ ہضم کر گئے اور مال کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو صرف کرنے سے رکنے کی جو کیفیت ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، تو جیسے کہ ایک فطرت ہے وہ اس داعی اور مبلغ پر اس کا ایک رد عمل ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ میں یہ جو جمعے میں دو صورتیں حضور پڑھا کرتے تھے، یہ سورت العلیٰ اور سورت الغاشیہ، دونوں میں بات آتی فذکر انما انت مذکر. اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. یہ کیوں؟ کہ اگر یہ لوگ سب کچھ سن کر بھی کس سے مس نہیں ہو رہے تو آپ پر کوئی مایوسی نہیں تاری. آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ لازمن ان کو لے آئے، آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ کا کام حق کو واضح کر دینا ہے، آپ کا کام تبلیغ کا حق ادا کر دینا ہے. باقی آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کے دلوں کی حالت بدل دیں، وہ تو یہ چاہیں گے اور اللہ چاہے گا تو وہ حالت بدلے گی، ورنہ یہ کہ کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جسے چاہیں ضروری نہیں کہ اسے ہدایت دے سکیں، یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.